بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات۔
ایران کا سلامتی کونسل سے احتجاج، مذاکرات کے لیے فلسطینیوں کی شرائط، کراچی میں کشیدگی، اوباما کی مکارانہ چال، افغان شہریوں کی ہلاکت اور امریکی دعوے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی فوج کے سربراہ مائک مولن نے اپنے ایک دھمکی آمیز بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف فوجی حملے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی عہدیدار کے اس دھمکی آمیز بیان کا سختی سے نوٹس لیا اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے بیانات اور دھمکی آمیز بیانات کا سختی کے ساتھ نوٹس لے۔ ہمارے تجزیہ نگار نے اس صورتحال کا کچھ یوں جائزہ لیا ہے۔
ایران کے بارے میں امریکی فوج کے سربراہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بعد اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے سلامتی کونسل میں ایک احتجاجی مراسلہ ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے اپنے اس خط میں، جو جمعرات کو منظر عام پر لایا گیا، امریکی حکام کے حالیہ بیانات کی طرف، جن میں کھل کر اسلامی جمہوریہ ایران کو طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے بنیادی منشور کی خلاف ورزی شمار ہوتی ہیں۔ یاد رہے امریکی فوج کے سربراہ مائک مولن نے پچھلے اتوار کو این بی سی ٹیلی ویژن چینل سے اپنے انٹرویو میں ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں امریکی حکام کے بے بنیاد دعووں کی تکرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے سلسلے میں طاقت کے استعمال کے آپشن کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ آپشن بھی موجود ہے۔ مائک مولن کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب کچھ دنوں قبل امریکی صدر کی طرف سے ایران کے خلاف اشارتاً ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کے بعد ایران کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے نام اپنے خط پہ مطالبہ کیا تھا کہ اس طرح کی دھمکیوں کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے بھی ابھی اپنے تازہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ایران یورپ کی طرف دسیوں بلکہ سینکڑوں میزائل فائر کرنے کی توانائی حاصل کر لے، اور اسی بنا پر امریکہ یورپ میں اپنے میزائلی سسٹم پر کام کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے ایران مخالف اس طرح کی ہنگامہ آرائیاں اور دھمکی آمیز بیانات ایران سے ان کی مخاصمانہ روش کی علامت ہے، اور اس وقت وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس طرح کی دھمکیاں کچھ زیادہ ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ چنانچہ ایک ایسی پالیسی ہے جس نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے انسانی تاریخ میں ایٹم بم کا استعمال کیا ہے اور سیکنڈوں میں لاکھوں افراد کو موت کی نیند سلایا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا بنائی جائے جو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے آری ہو۔ ایران کی یہ کوشش صرف زبانی نہیں بلکہ اس نے عملی طور پر این پی ٹی پر عمل پیرا ہو کر اور ساتھ ہی حیاتیاتی اور کیمیاوی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کنونشنوں پر دستخط کر کے یہ ثابت بھی کر دکھایا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکام اس وقت عالمی سطح پر ہر دور سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہو چکے ہیں، اور اسی لیے وہ جھوٹ اور مکاریوں کا سہارا لے کر امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کو جو خطرات لاحق ہیں ان سے لوگوں کے اذہان کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔
ناظرین، گزشتہ ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں جو ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ فلسطینی اتھارٹی نے امریکی دباؤ اور دھمکی کے بعد بالآخر اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تجویز کو قبول کر لیا۔ تاہم اب تنظیم آزادی فلسطین کے عہدیداروں نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تین شرائط پیش کی ہیں۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ ہمارے تجزیہ نگار نے اس کا جائزہ لیا ہے۔
ایسے وقت میں جب فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا وقت طے کرنے کے بارے میں امریکی اپیل مسترد کر دی ہے، تنظیم آزادی فلسطین کی کمیٹی نے تین امریکی درخواست قبول کرنے کے لیے تین شرائط پیش کی ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کی اس کمیٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی امریکی اپیل اسی وقت قبول کی جا سکتی ہے جب مغربی کنارے اور بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر بند کر دی جائے، مذاکرات کا ایجنڈا واضح کیا جائے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا نظام الاوقات پیش کیا جائے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کو ڈرا دھمکا کر اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو من پسند نتیجے کی سمت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے جولائی کے مہینے میں محمود عباس کے نام اپنے دھمکی آمیز خط میں متنبہ کیا تھا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی مخالفت کی گئی تو اس کے تمام تر منفی نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے، اور اسی دھمکی کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے مذاکرات کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور بھی پچھلے ادوار کی طرح رہے گا، اور اس سے وقت کے ضیاع اور اسرائیل کو مزید مراعات دینے کے سوا کوئی اور نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر فلسطینی دھڑے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے براہ راست مذاکرات میں محمود عباس کی شرکت کو ان کی سیاسی خودکشی کے مترادف قرار دیا جائے گا۔ امریکہ نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل آباد کاری اور اس کی جانب سے غزہ کے شدید ترین محاصرے کے دوران محمود عباس سے نتنیاہو کے ساتھ مذاکرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل فلسطینی وفود اور اسرائیلی فلسطینی سربراہوں کے درمیان جاری مذاکرات کا سلسلہ نتنیاہو کی انتہا پسند حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ گزشتہ عشروں سے اسرائیل فلسطین مذاکرات کا نتیجہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کا محاصرہ مزید تنگ ہونے کی شکل میں نکلا ہے، اور یہ محاصرہ ایسا تنگ ہوا ہے کہ جس میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان ناممکن نظر آتا ہے۔ سن 90 کے عشرے میں ہونے والے فلسطین اسرائیل معاہدے میں 1996 میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اسرائیل نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت 1967 کے فلسطینی علاقوں کو خالی کر دے گا۔ لیکن آج 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد فلسطینیوں کے حالات پہلے کے مقابلے میں مزید سخت ہو گئے ہیں، اور ان پر عرصہ حیات روز بروز تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ بولڈوزروں کے آواز کے کان عادی ہو گئے ہیں، اور القدس شریف اور مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری روز کا معمول بن گئی ہے۔ ایسے حالات میں اگرچہ فلسطینیوں کا سازشی دھڑا با دل ناخواستہ اور امریکی دباؤ کے تحت آہستہ آہستہ واشنگٹن تل ابیب کے نئے کھیل میں شامل ہو گیا ہے، لیکن ایک بات ابھی سے واضح نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرے گا، اور اس کی حوس اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔
ناظرین، مشرق وسطی کے بعد اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں پاکستان کے سب سے بڑے اور تجارتی شہر کراچی میں حالات بدستور کشیدہ ہیں، اور حالات میں کشیدگی اس وقت اور بڑھی جب صوبہ سندھ کی حکومت میں شامل متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رہنما حیدر رضا کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا کہتے ہیں،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران لگ بھگ 76 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، اور ایک ایسا فساد ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ پشتون نیشنلسٹ عوامی نیشنل پارٹی اور وہاں کے جو مقامی رہنے والے لوگ ہیں جن کو مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں، ان کی آویزش ہے جس میں بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، اور بسوں کے ڈرائیوروں کو، کنڈکٹروں کو، کلینروں کو، کچرا چننے والوں کو، مزدوروں کو، اور سڑک پر سوئے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک گہری بات دیکھتا ہوں، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب بھی اس علاقے میں کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہے، کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے جس میں استعمار پر کوئی زد پڑتی ہو، تو کراچی میں معاملات درست نہیں رہتے۔ مجھے یہ اشارہ کرنے دیجئے کہ جب سے پاکستان نے دو بڑے اقدامات کیے ہیں، کراچی کے حالات بڑے خطرے میں ہیں۔ نمبر ایک، گوادر کی بندرگاہ کو کراچی کی متبادل بندرگاہ اور خلیج فارس اور بحر عرب کے کنارے پر جو ایک آبنائے ہرمز کے کنارے پر اگر وہ پاکستان نے چین کو دی ہے، تو امریکی استعمار کو اس پہ بڑا نقصان پہنچا ہے اور زد پڑی ہے، اور وہ کراچی کے فسادات کر کے اس بندرگاہ کی ایکٹیویٹی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال کراچی پاکستان کی شہرگ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے اگر کراچی کو ہاتھ لگایا جائے تو پورے پاکستان میں وائبز ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے کچھ عرصے کے دوران سیلاب سے ہونے والا نقصان تقریباً 5 روپے ہے، لیکن کراچی میں صرف 3 دن کے فسادات کے دوران ہمیں 15 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، تو کراچی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ کراچی میں پچھلے مہینے امریکہ کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے، اور لوگوں نے ایک وسیع پیمانے پر عالمی استعمار کو للکارا، اور اسرائیل کے یعنی کہ یوم مرد آباد امریکہ کے موقع پر، جو کہ یوم النقبہ ہے، اس پر مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، اور اتنے بڑی جرت کا پہلی دفعہ مظاہرہ ہوا پچھلے 15 سال کے درمیان کہ امریکی سفارتخانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس کے بعد سے یہ ایسے فسادات ابھرے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی فکر پڑ جائے اور وہ کسی بڑے مسئلے پر اپنا ریئیکشن ظاہر نہ کر سکیں۔ تو میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے میں فسادات کے ڈانڈے بنے ملک ملتے ہیں، اور میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے، جو پاکستان کی کچھ پالیسیز جن میں گوادر کو چین کے حوالے کرنا اور کراچی کے لوگوں کا عالمی سطح پر معاملات میں استعمار کے خلاف اکٹھا ہو جانا، یہ تو وجوہات بنی ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو کہ ایک عرصے سے فرقواریت کے حوالے تھا، اور کراچی ایک عرصے سے جو ہے وہ مختلف گروہوں کی زد میں ہے، لیکن کراچی کے موجودہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔
ناظرین، پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں عراق کا، جہاں اطلاعات ہیں کہ عراق میں حکومت سازی کے معاملے میں پے در پے مداخلتوں کے بعد اب امریکہ نے ایک نئی چال چلی ہے، اور عراق کے سرکردہ مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں اپیل کی ہے کہ آپ حکومت سازی کے معاملے میں مداخلت کریں، اور عراقی گروہوں کو اس بات پر متفق کریں کہ وہ جلد از جلد عراق میں حکومت قائم کر سکیں۔ اس کے پس پردہ امریکہ کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس تجزیے میں۔
عراق میں حکومت کی تشکیل کے عمل کے طولانی ہونے کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے عراق کے بزرگ مرجع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے نام، جن کو عراقی عوام میں بہت زیادہ احترام حاصل ہے، ایک خط ارسال کر کے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل کے عمل میں مداخلت کریں اور جلد سے جلد نئی حکومت بنائے جانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ امریکی صدر نے اپنے اس خط میں سن 2006 کے عراق کے بحران کو ختم کرنے میں عراق کی شیعہ مرجعیت کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ سیستانی وہ واحد شخصیت ہیں جو عراق کے موجودہ بحران کو حل کر سکتے ہیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی رپورٹ سننے کے بعد عراقی پارلیمنٹ کے ممبران سے کہا ہے کہ وہ بنیادی آئین کے مطابق جلد سے جلد حکومت سازی کے عمل کو یقینی بنائیں جس میں عراق کے سبھی گروہوں کو نمائندگی حاصل ہو۔ امریکی صدر باراک اوباما کی طرف سے درخواست ایک ایسے وقت آئی ہے جب عراق میں متعدد ایسے گروہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت عراق کے داخلی معاملات میں مداخلت کر کے بعض سیاسی گروہوں کو عراق کی آئندہ حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدر گروہ کی ایک رہنما محترمہ مہا ادوری نے العالم سے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ چونکہ صدر گروہ عراق پر امریکی قبضے کا سخت مخالف ہے، اس لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ صدر گروہ کو آئندہ بننے والی حکومت سے دور رکھا جائے۔ اس درمیان عراق کے نیشنل الائنس کے ایک رہنما جمعۃ الاطوانی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ عمار حکیم کے دھڑے نیشنل الائنس کو بھی آئندہ حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی حکومت کی کوشش ہے کہ آئندہ عراقی حکومت ایاد اللاوی کی العراقیہ جماعت، کردوں کے اتحاد اور نوری مالکی کے اتحاد حکومت قانون جیسے دھڑے مل کر بنائیں۔ جمعۃ الاطوان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایسا کر کے حکومت بننے کے بعد صدر گروہ کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اسی لیے عراق میں بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ایک تشہیراتی اقدام کے تحت اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عراق کے شیعہ مرجع تقلید کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے تاکہ اس طرح وہ عراق میں اپنی مداخلت پر بھی پردہ ڈال سکیں۔ اس درمیان روزنامہ القدس العربی نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ عراق کے بارے میں باراک اوباما اور جارج بش کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بظاہر جو فرق ہے وہ یہ کہ جارج بش طاقت اور تشدد کا استعمال کرتے تھے اور باراک اوباما سافٹ پاور کا استعمال کرتے ہیں، مگر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے عراق پر قبضہ برقرار رکھنا، اس ملک کی دولت و ثروت کو لوٹنا۔
اور ناظرین آخر میں کچھ ذکر کرتے ہیں افغانستان کا۔ افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ امریکی حکام مسلسل اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں عام شہریوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جعفر رضی خان صاحب۔ جعفر رضی خان صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جعفر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ افغانستان میں امریکی یا نیٹو فورسز کے حملے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ امریکی حکام بار بار یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ افغانستان میں عام شہریوں کی حفاظت ان کی ترجیحات میں شامل ہے، اور حال ہی میں امریکی فوج کے سربراہ مائک مولن نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ وہ افغانستان میں عام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیں گے۔ تو امریکی کہتے کچھ ہیں اور عملاً کچھ نظر آتا ہے، اس کے پس پردہ کیا وجوہات کار فرما ہے؟
جو دیکھیں، سویلین کیجویلٹیز کا معاملہ افغانستان میں ہے وہ بہت تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اس 9 سالہ لمبی جنگ میں جو کہ سویلینز ڈیتھ ہیں، وہ ابھی اس کا جو جس تناظر میں ابھر کے آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس نے جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پہ ہے، ایک اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جتنا پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے وہ سویلین کیجویلٹیز کا انکشاف ہوا۔ آپ دیکھیں جو موجودہ وکی لیکس ڈاکیومنٹس ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس فورسز جو ہیں انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کے حوالے سے ایسی سویلین کیجویلٹیز، افغانستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو ہے کوئی ریکارڈ پہ جو ہے یا اس کا میڈیا میں جو ہے اس کا انکشاف ہی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ کہ مائک مولن کا کوئی بیان یا ابھی جو ہے خود پیٹرس کا جو ہے بیان آیا ہے یا اس سے پہلے جو ہے جنرل میکریسٹل کی یہ پالیسیز تھی کہ ظاہری طور پر کہ سویلین کیجویلٹیز کو کم کیا جائے، یا اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے اس پہ بیانات دیتی رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ اور ایسٹ افغانستان میں جو ہے وہ سویلین بہت وسیع پیمانے پر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ سویلینس جو ہے یا تو خود یو ایس لیڈ فورسز کے تھرو مارے جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ خود ملیٹنٹس اٹیکس میں مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ سویلینس کی ہلاکت جو ہے اس پر یو این نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. آپ دیکھیں کہ کل جو ہے خود نیٹو کی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسٹ افغانستان میں دو سیپریٹ اٹیکس میں جو ہے وہ درجنوں سویلینس جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے کل جو ہے افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی کے آفس سے یہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو انویسٹیگیشن کے لیے ایک گروپ کی تشکیل دی تھی وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ 23 جولائی کو جو ہے وہ ہیلمند پراونس میں، جنوبی جو صوبہ ہیلمند میں، اس میں جو ہے 39 سویلین جو ہے وہ یو ایس لیڈ فورسز کے اٹیک کے نتیجہ میں مارے گئے ہیں. البتہ اس سے پہلے کہیں تعداد زیادہ تھی، 52 تھی یا بہرحال. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے سویلین جو ہے خود ساؤتھ ایسٹ کے علاوہ جو ہے نارتھ میں مارے گئے ہیں نیٹو لیڈ فورسز اٹیک میں. تو اب یہ جو ہے دیکھیں کہ ہر اس سال جو ہے وہ سویلین کی ہلاکتوں کی تعداد میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو خود یہ جو ہے افغان عوام میں یہ وار جو ہے، اگر بہت پہلے جو ہے کچھ سال پہلے اگر کسی حد تک کچھ پرسنٹ جو ہے وہ حمایت تھی کہ یہ لوگ ملیٹنٹس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آج کی تاریخ میں جو ہے وہ سپورٹ جو ہے اس کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے آ چکا ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ سویلینز کی ہلاکتوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اوپیم کا مسئلہ ہے جو ہے افغانستان اس وقت 95% جو ہے وہ ڈرگ ریلیٹڈ جو ہے وہ دنیا کو جو پرووائڈ کر رہا ہے یا پروڈیوس کر رہا ہے، اور خود جو ہے اس میں جو ہے برٹش انوالو ہے، یا خود جو ہے برٹش جو ہے وہ کبھی یہ جو ہے برٹش اور امریکن کبھی طالبان کے ساتھ کبھی مذاکرات کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ سیریس ہے جو ہے ان کے ساتھ فائٹ میں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے یہ بالکل ان پاپولر ہوتی جا رہی ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ غیر مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے، خود افغانستان کے اندر تو پہلے بھی کبھی اس کی حمایت نہیں تھی، اور افغانستان کے باہر جو وہ ممالک ہیں کہ جو اس جنگ میں شریک رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک، وہاں بھی یہ جنگ جو ہے وہ غیر مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ جو جمہوریت اور ڈیموکریسی اور امن کا نعرہ لگا کر افغانستان میں آیا تھا کہ وہ افغان عوام کو طالبان کے ظلم سے نجات دے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ جو امریکن فورسز ہیں یا جو نیٹو کی فورسز ہیں وہ خود افغان عوام پر ظلم کرنے لگی ہیں، اور بڑے پیمانے پر افغان عوام کی جو ہے وہ ہلاکتوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو اس صورت میں افغانستان کے اندر جو صورتحال بننے جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا واقعاً امریکہ، جیسے امریکی حکام بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں رہیں گے اور ان کا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو کیا افغانستان میں وہ باقی رہ سکیں گے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خود جو ہے نیٹو کی ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 2009 میں جو ہے 520 فوجی مارے گئے، اور آج کی ڈیٹ میں جو ہے 2010 میں جو ہے وہ 414 ہے آج کی ڈیٹ میں جو ہے ریکارڈ، اور یہ جولائی جو ہے وہ ڈیڈلیسٹ منتھ تھا ان لوگوں کے لیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے خود ویسٹ میں جو ہے یہ جنگ غیر مقبول ہو چکی ہے، اور خود نیدر لینڈ نے جو ہے وہ اپنے فوجی واپس بلا لیا اور اپنا مشن جو ہے کچھ دن پہلے وہ افغانستان میں اینڈ کر دیا ہے. اب یہ کہ یہ لوگ جو جنگ کا بیسک جو ان کا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ افغان عوام کو بچانا، اور جو بہرحال یہ ملیٹنسی کا وہاں سے جو ہے وہ ختم کرنا، تو اس میں یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں نے بیسیکلی افغان عوام کے لیے کوئی جو ہے ان کی، آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، پچھلے 10 سالوں میں افغانستان میں کوئی خاص کام جو ہے وہ نظر نہیں ہوا. جو بلین آف ڈالر جو وار میں جھونکے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اپنی جو وہاں پہ مقیم افواج ہیں ان پہ خرچ کیا جائے، یا یہ ہے کہ جو طولانی مدت جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کے لیے پلاننگ کی جائے. آپ نے خود دیکھا اوباما ایڈمنسٹریشن کا یہ وعدہ کہ وہ 2011 से, जो है जुलाई 2011 से, 10 से शायद था, बहरहाल यही है कि 2011 में, सॉरी 2011 में जो है हम फौजें विदड्रा करना शुरू कर देंगे 2011 में. तो अभी बार बार ये बयान आता आ रहा है कि वो एक्चुअली जो है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुमकिन है कि हम 200 सोल्जर्स निकाल लें 1.5 लाख अफवाज में से. तो ये देखिए कि ये जो है ये लगता है कि अमेरिका की जो है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में बहुत एक लंबी प्लानिंग है, और जिसको ब्रिटिश ने बार बार कहा है कि कभी हम 2016 तक रहेंगे, कभी ये, कभी इन लोगों के बयान आते हैं कि हम 50 साल तक रहेंगे, कभी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई है कि जब तक अफगानिस्तान में जो है वो मिलिटेंसी नहीं जाती हम उस वक्त तक रहेंगे, या ये है कि हमारा कुछ जाने का. तो इट मीन्स कि इन लोगों के कुछ और अहदाफ है, और वो ये है कि इस ममालिक के जो रूट्स हैं उन पर कब्ज़ा करना, इस ममालिक के जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्ज़ा करना. और फिर ये है कि अब देखिए कि अफगानिस्तान से जो है अब मिलिटेंसी जो है वो पाकिस्तान में भी फैल रही है, और उसके अलावा जो है इन लोगों ने जो है वो किर्गिज़िस्तान और सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है वो अपने अपनी बेसिस कायम कर रखी है. तो ये सब जो शो करता है कि इनका जो है इस इलाका में, इस एरिया में, इस रीजन में जो है वो एक हिडन एजेंडा है, और वो कोई भी हो सकता है सिवाय इसके कि आवाम की ये जो है वो बिल्कुल इन लोगों ने केयर नहीं की, अफगान कल्चर को जो है वो किया. और ख़ुद काबुल गवर्नमेंट और US लेड फोर्सेस के दरमियान जो है फ्रिक्शन और जो है इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों के हार्ट्स और माइंड्स को जो है अफगान आवाम को जो है वो विन नहीं कर सके. खुद प्रेजिडेंट आसिफ जरदारी पाकिस्तान के प्रेजिडेंट का बयान था कि ये लोग जो है जंग हार चुके हैं, चूँकि ये अफगान आवाम के जो है वो हार्ट्स और माइंड्स को जो है वो विन नहीं कर पाए. तो ये देखिए कि इस सिचुएशन में आप देखिए कि इनका वो वादा कि हम अफगान सिविलियंस को जो है मिलिटेंसी से बचाएंगे, या उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या उनके जो है वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे, या उनके लिए डेमोक्रेसी लाएंगे, तो इनमें से कोई वादा भी जो है वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन जो है उनकी जो ज़िंदगी है जो रफाही हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से, इज्तमाही हवाले से बिगड़ती हुई सूरत हाल.
बहुत बहुत शुक्रिया जाफर रजी खान साहब आपका इस गुफ्तगू के लिए. नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया. अपने मेज़बान अजीम सब्ज़वारी को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.